بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا، آمين يا رب العالمين. یہ سورہ مجادلہ ہے، اور مجادلہ کہتے ہیں جو لفظ نکلا ہے جدل سے، بحث مباحثہ کرنا، مناظرے کے لیے بھی الفاظ جو استعمال ہوتے ہیں وہ بھی اس کے بہت ہی قریب المعنی الفاظ ہیں. وہ آیہ مبارکہ سورہ حامیم سجدہ کی جو ہم نے پڑھی تھی، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. وہی مجادلہ کہ کسی کے ساتھ اگر کوئی مناظرے کی یا کوئی بحث کی نوبت آ جائے تو بہت اچھے طریقے سے. اس کے پس منظر میں جو ابتدائی آیات ہیں، یہ خاص واقعہ بھی ہے، اور اس دور میں یہ بات جو ہے بہت عام تھی کہ کوئی شخص اگر اپنی زوجہ سے، اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض ہو جاتا تھا، اور ناراضگی بھی زیادہ شدید نوعیت کی ہوتی تھی، تو اس کے لیے الفاظ استعمال کرتا تھا کہ آج کے بعد سے تم میرے لیے میری ماں کی جگہ ہو. اسے زہار کہتے ہیں. حضرت اوس ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے رسول کے بہت ہی، جسے آپ کہیے بزرگ صحابہ میں سے تھے، حضرت اوس ابن صامت، بہت سی روایات ان سے منقوم ہیں. ان کا اپنی اہلیہ حضرت خولہ بنت صالبہ، یہ دونوں کا نام جو ہے حدیث میں موجود ہے، ان کے ساتھ کوئی نزاع ہو گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، اور انہوں نے اسے غصے میں آ کر حضرت خولہ سے یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد سے تم میرے لیے میری ماں کی پیٹ کی طرح ہو، میری ماں کی طرح ہو. جب تک یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی تو اس نے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا تھا تو گویا کہ اب وہ معلقہ ہے. اب ایسا بھی نہیں کہ وہ طلاق کے بعد، تو یہ صورت ہے نا کہ اگر طلاق دے دی جائے تو وہ کہیں اور نکاح کر لیے، طلاق بھی نہیں ہے، معلق رہ گئی. اور شریعت میں اس وقت تک کوئی احکامات نازل نہیں ہوئے تھے کہ اگر کوئی شخص یہ کر گزرے تو اسے کیا کرنا چاہیے، اس کا کفارہ کیا ہو. تو حضرت خولہ جو ہے اپنا آپا پیٹتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ حضور، میرے شوہر نے میرے لیے الفاظ استعمال کر دیے، جیسا کہ الفاظ بھی ہم پڑھیں گے، تشتکی، کہ وہ شکوہ کر رہی تھی، اللہ اللہ سے بھی، اور پھر یہ کہ اللہ کے رسول سے بھی، کہ اب یہ معاملہ جو میرے ساتھ ہو گیا ہے تو اب یہ کیا بنے گا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کیسے ان کی پرورش ہوگی، جبکہ میرا شوہر مجھے جو ہے میرے ساتھ زہار کر چکا، اس نے کہہ دیا کہ آئندہ سے تم میری ماں کی جگہ ہو. تو پہلی آیات میں وہی شکوہ جو حضرت خولہ بنت صالبہ نے حضور سے کیا تھا، اور ساتھ ہی شکوہ اللہ سے بھی کیا ہے، پروردگار اب تک اس معاملے میں کوئی ہدایت یا کوئی قانون کیوں نہیں نازل ہوا. اب یہ دیکھیں، یہ شان نزول ہے کہ گویا کہ ان کے اس واقعے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے وہ شریعت کے جو احکامات تھے، جو زہار کے معاملے میں کوئی شخص اگر اپنی بیوی کے لیے یہ الفاظ استعمال کر دے تو کیا شکل ہوگی، کہ جس میں وہ اس کا گویا کہ کفارہ بن جائے گا. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے اس خاتون کی بات یا اس کا شکوہ، کہ جو وہ اپنے شوہر کے بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کر رہی تھی. وہ تشتکی الی اللہ، اور اللہ کے ساتھ بھی وہ اللہ کے سامنے بھی شکوہ کر رہی تھی کہ ابھی میرا گویا کہ کوئی ہدایت، آسمانی ہدایت ہو تو میرے لیے آگے رستہ صاف ہو. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی اس گفتگو کو سن رہا تھا. ان اللہ سمیع بصیر، یقین اللہ سب کو سننے والا، ہر شے کو دیکھنے والا ہے. اب وہ جو شریعت میں جو کفارہ ہے اس کا ذکر آ گیا، الذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ کہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ یہ زہار کا معاملہ کر بیٹھے، انہیں یہ کہہ دے کہ آئندہ سے تم میری ماں کی جگہ ہو. ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں بن جاتی، ظاہر ہے وہ تو بیوی ہے. ان امہاتہم الا اللہ ولدناہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں کہ جنہوں نے ان کو جنا. صرف کہہ دینے سے جو ہے کوئی خاتون جو اس کہنے سے پہلے تک بیوی تھی، اب ماں کا درجہ کیسے حاصل کر سکتی ہے. ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدناہم، وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، البتہ اگر یہ بات جو انہوں نے کہی ہے اپنے منہ سے جو نکالی ہے یہ بہت بڑی اور گناہ کی بات بھی ہے اور جھوٹی بات بھی ہے جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس زمانے میں یہ ہوا کرتا تھا، لہٰذا یہ کہ وہاں یہ بات روایت پا گئی تو حد یہ ہے کہ حضور کے صحابی میں سے ایک حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی یہی معاملہ کر لیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور بخشش فرمانے والا ہے۔ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ، اور جو لوگ بھی اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، اور اس کے بعد وہ لوٹانا چاہتے ہیں اس بات کو جو انہوں نے کہہ دی، گویا کہ پھر بعد میں شوہر کی زبان سے الفاظ نکلے تھے نا، لہٰذا بعد میں وہ پھر اس خاتون کو اپنی بیوی بنانا چاہتے ہیں یا اسے رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، تو ان پر لازم ہے کہ ایک غلام کو آزاد کرے، وہ شخص جس نے یہ کام کیا تھا اپنی بیوی کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے، وہ ایک غلام کو آزاد کرے، من قبل أن يتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے کو چھوئیں، یا یہ کہ جو باہمی شوہر اور بیوی کے جو اختلاف ہوتا ہے اس کا معاملہ، اس سے پہلے غلام کو آزاد کرے۔ ذالکم توعدون به، یہ وہ بات ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارا ایک ایک عمل جو تم کرتے ہو۔ اب یہ تو ان لوگوں کے لیے ہو گیا کہ جو صاحب مال ہیں، صاحب دولت ہیں، روپیہ پیسہ ہے، اس لیے کہ ایک غلام کو خرید کر آزاد کرنا جو ہے وہ بہر اس میں خطیر رقم لگتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے بعد ان لوگوں کے لیے کہ جن کو مقدرت نہیں ہے، اس کے لیے اگلی ایک اسٹیج آ رہی ہے۔ فمن لم یجد، جس کے اندر اس کی استطاعت نہ ہو، جو اپنا روپیہ پیسہ نہ پائے اس کام کے لیے، کسی غلام کو خرید کر آزاد کرنے کے لیے، فصیام شہرین متتابعین، تو اس پر لازم ہوگا کہ وہ دو مہینے کے روزے رکھے پے در پے لگاتار، جس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہی دو مہینے کے روزے بنتے ہیں کفارہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ توڑ دے، یہ قضا ہے، جو کسی وجہ سے روزہ اگر ٹوٹ گیا تو پھر قضا ادا کرنی ہے، لیکن اگر کوئی توڑ دیتا ہے تو اس میں پھر کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ وہ ایک دوسرے سے کوئی تعلق قائم کریں، تو پے در پے لگاتار دو مہینے کے روزے، اور اس میں اگر ایک بھی کوئی نالا آ گیا تو پھر دوبارہ کاؤنٹنگ جو ہے زیرو سے شروع ہو جائے گی۔ فمن لم یستطیع، اور جس کے اندر اس کی بھی استطاعت نہ ہو، فرض کیجیے کوئی ضعیف ہے، بوڑھا ہے، کوئی بیمار ہے، وہ پے در پے دو مہینے کے روزے، رمضان کی تو اپنی برکات ہوتی ہے کہ جس میں ہمیں محسوس نہیں ہوتا۔ اب دیکھ لیجئے کہ آج وہ 26ویں شب ہے، گویا کہ 25 روزے ہم گزار چکے، اور معلوم ہوتا ہے کہ شاید کوئی 3-4 دن پہلے رمضان طلوع ہوا تھا۔ جس کو اس کی استطاعت نہ ہو روزے رکھنے کی، فیطان ستین مسکینہ، تو اسے چاہیے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ آخری درجہ ہے، گویا کہ یہ تو اسے کام کرنا ہی پڑے گا۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ظاہر ہے اس میں جو پیسے لگیں گے وہ اتنے تو نہیں ہے کہ جس میں غلام کو خرید کر آزاد کر دیا جائے، اس سے بہت کم ہے، لیکن یہ کہ درمیان میں ایک شکل اور بھی ہے کہ پے در پے دو مہینے کے روزے رکھیں۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے حکم جو اللہ نے بیان کیا، اس لیے تاکہ تم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھو، کامل ایمان۔ وتلک حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی یہ حدود ہیں، یہ وہ شریعت کے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے۔ وللکافرین عذاب الیم، اور کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، وہ لوگ کے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، یحادون، یہ حدیث سے ہے، لوہے سے لوہا جس طرح ٹکراتا ہے، تو گویا کہ باب مفعلہ ہے کہ جو جنگ کے لیے تیار ہیں اللہ کے، اللہ کے رسول کے جو دشمن تھے، وہ تو ظاہر ہے کہ حضور کی جان کے در پہ تھے۔ قبتوا كما قبت الذين من قبلهم، تو وہ تو اسی طرح ذلیل و خوار ہوں گے جیسا کہ وہ لوگ ہوئے تھے جو ان سے پہلے وہ گزرے، قوم عاد، قوم ثمود، قوم تمام کا ذکر جو ہے قرآن کر چکا۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور ہم نے تو کھلے کھلے احکامات نازل فرما دیے، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے انتہائی رسوا کن عذاب ہے۔ یوم یبعثهم اللہ جميعا، وہ دن کے جس دن اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندہ کرے گا، اٹھائے گا، فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا، اور انہیں جتلا دے گا ان کا ایک ایک عمل، احصاہ اللہ وَنَسُوهُ، اللہ تعالیٰ نے تو ان کی زندگی کا ایک ایک ایونٹ، ایک ایک عمل، ایک ایک لفظ، جو دو بہت ہی مستعد فرشتے سورہ قاف میں ہم نے پڑھ لیا تھا، جو نوٹ کر لیتے ہیں انسان کے ہر عمل کو بھی اور اس کی زبان سے نکلا ہوا ہر ہر لفظ، اللہ نے تو ان کا احصاء کر رکھا ہے، احصاہ اللہ وَنَسُوهُ، اور وہ بھولے ہوئے ہیں، انہیں خیال ہی نہیں کہ ہماری ایک ایک شے ریکارڈ ہو رہی ہے۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالی ہر شے پر گواہ ہے۔ الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم دیکھتے نہیں یا تم غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالی زمین و آسمان کی ہر شے سے واقف ہے، اس کا علم تو ہر شے کو محیط ہے۔ ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، اگلی آیات کے اندر جو ایک اجتماعی زندگی کے اندر ایک بہت بڑا جس میں روگ لگ جاتا ہے یا بہت بڑا مرض ہے وہ نجوا کا ہے۔ نجوا کیا ہے کہ چند لوگ کسی اجتماعیت میں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجتماعیت اس وقت گویا کہ اسلام کی اجتماعیت تھی، اور اس میں ایسے لوگ جو منافقین تھے وہ مل کر بیٹھتے تھے، ایک دوسرے سے جو سرگوشیاں کرتے تھے، کوئی پلاننگ کرتے تھے، ریشہ دوانیاں کرتے تھے، پھر کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھا بھی کرتے تھے، وہ آیات بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اور پھر آنکھوں آنکھوں میں ترنم بھی کیا کرتے تھے مسلمانوں پر اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نجوا ہے۔ تو ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعہم، نہیں کرتے تم میں سے تین افراد جو نجوا کر رہے ہوں، الا هو رابعہم، مگر یہ کہ اللہ کی ذات ہے جو وہاں موجود ہے، تین تم ہو تو چوتھا وہ ہے، الا هو رابعہم، ولا خمسۃ الا هو سادسہم، اور پانچ افراد ہیں اور نہیں ہیں پانچ کے جو نجوا کر رہے ہوں، مگر یہ کہ چھٹا وہ اللہ موجود ہوتا ہے۔ وہ نجوا کرتے ہوئے اگر انسان اس بات کو اپنے ذہن میں رکھے کہ میری کوئی شے اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے، جو میں کوئی منصوبے بنا رہا ہوں یا صحابہ کرام کے خلاف کوئی باتیں کر رہا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ ولا ادنا من ذالک ولا اکثر الا هو معهم اینما کانوا، نہ تو ان تین سے کم یا پانچ سے زیادہ جو یہاں مقدار دی گئی ہے، خواب و کم ہو یا زیادہ، الا ہوا معاہم، مگر یہ کہ وہ اللہ وہاں موجود ہوتا ہے، ان کے ساتھ ہے۔ اور سورہ قاف میں وہ آیت بھی ہم نے پڑھ لی تھی، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِّ الْوَرِيدِ، ہم ہر شخص سے اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو اللہ تعالیٰ اس کے بعد قیامت کے دن ان کے تمام اعمال جتلا دے گا۔ اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو کہ جن کو منع کر دیا کہ نجوا نہ کریں؟ نجوا جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا انتہائی ناپسندیدہ بات، اللہ کو انتہائی جسے آپ کہیے اجتماعی زندگی کے حوالے سے سب سے زیادہ نقصان دہ اور اللہ کو بیزار کر دینے والی شے نجوا ہے۔ اور منافقین کا ہوتا یہ تھا، اگر کسی مجلس میں بیٹھے ہیں تو جو منافق ہیں وہ اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے، آپس میں کانا پھوسی کریں گے، ایک دوسرے کے کانوں میں باتیں کریں گے، کچھ طنز کریں گے، کوئی صحابی اگر کوئی بات کر دیا تو اس کے اوپر ٹونٹ کریں گے، یہی انداز ان کا تھا۔ کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں اس نجوے سے روکا گیا تھا، ثم یعودون لما نهوا عنه، اور پھر جس شے سے انہیں روکا گیا اس کا وہ بار بار اعادہ کر رہے ہیں، اسی نجوے میں مبتلا ہے۔ وہ یتناجون بالاسم والعدوان ومعصیت الرسول، اور وہ جو نجوہ کر رہے ہیں وہ اس کے عواقب کیا ہیں، ایک تو گناہ کما رہے ہیں، والعدوان اور تعدی، اللہ کے حکم کی نافرمانی، ومعصیت الرسول، اور سب سے بڑھ کر رسول کی معصیت، رسول کی نافرمانی۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ آپ کے پاس آتے ہیں، کوئی منافق آتا تھا حضور کے پاس تو کیا کہتا تھا؟ السلام علیکم کہنا چاہیے، السلام علیکم۔ اب لام کو جو ہے اس طرح زبان میں لوچ دیا کہ وہ لام ظاہر نہیں ہوا، اور السلام علیکم کے معنی کیا ہے؟ تم پر موت ہو، معاذ اللہ۔ جو دل کے اندر نفرت ہے، حالانکہ کہنے کو پھر نوٹ کریے منافقین کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، لیکن وہ خوب سے بات نہیں جو ان کی زبان پر آ جاتا تھا، السلام علیکم کے بجائے، لہٰذا اس بات کو واضح کیا گیا۔ وَإِذَا جَاؤُوكَ، جب آتے ہیں آپ کے پاس، حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، تو آپ کو تحنیت جو کہتے ہیں، جو گریٹنگز ہیں، جو مجلسی آداب میں سے، کوئی شخص دوسرے سے ملے تو جس طرح عام طور پر ہوتا ہے گڈ مارننگ ہے، گڈ ایوننگ ہے، اسی طرح یہ السلام علیکم، ہمارا کلچر یہی ہے، تو کہتے وہ بات ہے کہ جو اللہ نے آپ کے لیے نہیں کہا، مَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، اور پھر اپنے دل میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنی بڑی بات کہہ دی اللہ کے رسول کے سامنے، السلام علیکم، اور انہیں معلوم ہے سام کے معنی کیا ہے، موت، تو اپنے دل میں یہ سوچتے ہیں کہ لولا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ، کہ اس کے ہمارے کہنے پر اللہ نے ہم پر فوراً عذاب کیوں نہیں نازل کیا۔ اب یہ بھی گویا کہ ان کے اندر ہمارے اعمال گویا کہ فوراً پکڑے نہیں جاتے، ہماری باتیں نوٹ نہیں ہو رہی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایک شے کو جانتا ہے، تو اتنی بڑی بات، اتنی بڑی جسارت اپنے کے لیے، لیکن ہم پر تو کوئی نہ زمین پھٹی ہے، نہ آسمان شک ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ حسبهم جہنم، اس دنیا میں تو ان کے ساتھ نہیں ہوگا لیکن ان کا ٹھکانہ پھر جہنم ہے، یسلونہا، جس میں وہ داخل ہوں گے، وبئس المصیر، فبئس المصیر، اور بہت ہی بری جگہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، اہل ایمان، جب بھی کبھی کوئی نجوے کی نوبت آ جائے، نجوہ اصل میں اگر آپ اسے اچھے معنی میں لیں، ایک تو نجوہ ہو گیا اصطلاح، دوسرے یہ کہ اگر کچھ لوگ مل جل کر کوئی بات کر رہے ہیں، خیر کی پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، کسی بھلائی کے کام کوئی پرچارک کرنا چاہتے ہیں، فروغ چاہتے ہیں، تو یہ بھی گویا کہ نجوہ کی اصطلاح ان میں آ جائے گی۔ لیکن یہ نجوہ کس کے لیے ہے؟ بر کے کام کے لیے، خیر کے کام کے لیے، اس کا ذکر کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم، جب بھی تم کوئی سرگوشی کیا کرو یا نجوہ کیا کرو، فلا تتناجوا بالاسم والعدوان و معصیۃ الرسول، تو وہ نجوہ نہ کیا کرو جو منافق کرتے ہیں، کہ جس میں گناہ بھی ہے، عدوان اور تعدی بھی ہے، اور رسول کی نافرمانی بھی ہے۔ وتناجوا بالبر والتقوی، ہاں تم سرگوشی کر سکتے ہو اور ایک دوسرے سے گفتگو کر سکتے ہو، لیکن یہ کہ بر کے لیے اور تقوی کے لیے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں گفتگو کرنا جو ہے کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ویسے ہی منع ہے، ویسے یہ الگ بات ہے کہ مجلسی آداب میں سے یہ ہے، کسی مجلس میں اگر آپ بیٹھے ہوئے کوئی تقریر ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ لوگ اگر آپس میں کوئی گفتگو کریں گے تو جو بولنے والا ہے اس کی توجہ جو ہے وہ ڈائیورٹ ہوگی۔ وتناجوا بالبر والتقوی، بر اور تقوی کی بات پر جو ہے سرگوشی کرو، ایک دوسرے سے بات کرو۔ وتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اللہ کے تقوی اختیار کرو جس کے حضور تم سب کو جمع کیا جائے گا۔ انما النجوی من الشیطان، یہ نجوی جو ہے یہ شیطانی عمل ہے، اگر اس میں پیش نظر اللہ کے رسول کی معصیت بھی ہے اور غلط والے میں اگر تمہارے درمیان جو ہے زیر غور ہیں یا زیر بحث ہیں، تو یہ شیطانی عمل ہے۔ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ اہل ایمان کو اس کے ذریعے تکلیف پہنچائی جائے، کسی کا تمسخر کر دیا، کسی کو تانا دے دیا، کسی کو ٹانٹ کر دیا، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ اہل ایمان کے دلوں میں پھر محبت تو پیدا نہیں ہوگی ان کے لیے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ سورہ حجرات میں وہ جو دو آیات میں ہم نے چھ اعمال پڑھے تھے کہ جو مسلمانوں کے درمیان ایک باہمی محبت اور لو بانڈ ہونا چاہیے اس کے لیے انتہائی ڈیمیجنگ ہے، وہ کیا تھی؟ غیبت کرنا ہے، تجسس کرنا ہے، بدگمانی کرنا ہے، برے برے ناموں سے ایک دوسرے کو پکارنا ہے، پھر تمسخر ہے، استہزاء ہے، جو گویا کہ آپ کی اس اسلام اور دین کی جو عمارت ہے یا فصیل ہے اس کو کمزور کر دیں گے۔ وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور پھر یہ کہ وہ شیطان جو ہے وہ تو کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اللہ ہی اگر کسی مسلمان کو کسی آزمائش یا امتحان میں سے گزارنا چاہے تو یقیناً اس کے ہاتھ میں تو اختیار ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، اہل ایمان جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس میں یا محفل میں ذرا پھیل کر بیٹھو، منتشر ہو کر بیٹھو، فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو اللہ تعالیٰ تمہیں کشادگی عطا فرمائے گا اور تمہارے جو ہے جنت میں بھی تمہیں بہت کشادہ جگہ عطا فرمائے گا۔ اب یہ معاملہ بھی ہوتا تھا کہ مجلس میں خاص طور پر یہ منافقین تھے وہ اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، پانچ چھ ہیں، چونکہ ایک ہی مشن ہے مسلمانوں کو تنگ بھی کرنا ہے اور ان کے لیے جو ہے نازیبا الفاظ بھی کہنے ہیں، لہٰذا اکٹھے بیٹھتے تھے۔ تو اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جب اللہ کے رسول کہیں کہ الگ ہو جاؤ، ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ، اور حضور کا یہ معمول تھا، کسی مجلس میں اگر اس طرح دیکھتے تھے کچھ لوگوں کو بیٹھا ہوا تو آپ نام لے لے کر کہتے تھے، اور اپنی بعض روایات ایسی بھی ہیں واقعات کہ آپ نے اس مجلس سے نکال دیا اس منافقین کو، اس لیے کہ کسی بات کی حد ہوتی ہے، ایک مرتبہ منع کیا گیا وہ باز نہیں آیا، دوسری مرتبہ منع کیا تو تیسری دفعہ تو پھر ظاہر ہے اس کا رد عمل یہی ہوگا کہ نکل جاؤ یہاں سے، اور ایسے واقعات ہیں۔ اس طرح ہوا کہ منافقین جو تھے وہ بالکل آئسولیٹ ہو جاتے تھے، اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں تو کسی منافق کو جو ہے منافق کہہ کے پکارا بھی نہیں۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے منافقین میں سے کچھ کے نام بتا دیے تھے، جس وجہ سے انہیں کہا جاتا تھا کہ وہ اللہ کے رسول کے ایک راز کے امین ہیں، صاحب و سر النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور واقعہ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں تخلیے میں لے جا کر ان سے سوال کیا تھا کہ میں خدا کو گواہ بنا کر تم سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ کہیں میرا نام ان منافقین میں تو شامل نہیں ہے، پوچھنے والے حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے کہ ایمان جس دولت اور جس نعمت کا نام ہے تو اس کے زائل ہونے کا اندیشہ اسی کو ہوگا کہ جس کے پاس وہ دولت ہے، جس کے پاس وہ دولت ہی نہیں، رہا کھٹکانا چوری کا دعا دیتا ہوں رحزن کو، جس کے پاس روپیہ پیسہ ہے ہی نہیں اسے کیا بہت ٹانگے پھیلا کر سوئے گا بہت آرام کے لیے. تو ایزا تیلن شزو فن شزو, اور جب تمہیں کہا جائے کہ مجلس سے اٹھ جاؤ تو چلے جایا کرو. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, اللہ تعالیٰ وہ لوگ کے جو تم میں سے ایمان لانے والے ہیں ان کے مقام اور آگے آ رہے درجات, ان کے درجات بلند فرمائے گئے. والذین اوت العلم, اور جن لوگوں کو اللہ نے علم دیا ہے, علم حقیقی اگر ہے تو ان تمام باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے, اور پھر اللہ کے رسول کی جو ہے جو بھی حکم ہے اس کی پیروی کی جاتی ہے. واللہ بما تعملون خبیر, اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے اس سے باخبر ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. اب یہ خاص سائقی تھی منافقین کی کہ وہ آتے تھے مجلس میں اور حضور کے پاس جا کر کہتے تھے کہ حضور مجھے ذرا تخلیہ میں آپ سے تھوڑا وقت چاہیے. اب تمام لوگوں کی توجہ ہو گئی اس طرف کے, معلوم ہوتا ہے اس شخص کا تو حضور سے بڑا تعلق ہے, تخلیہ بھی مانگ رہا ہے, کوئی بات بھی کرنا چاہتا ہے, علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہے. یہ کردار جو ہے آپ کو نظر آ جاتے ہیں اپنے معاشرے میں, اپنی جسے آپ کا یہ انڈیو امپورٹنس, تو منافقین کا بھی یہ طرز عمل تھا. اب اس چیز کا سدے باب کیا گیا کہ تمہیں اگر ہمارے رسول سے کوئی بات اس طرح کرنی ہے تو اس کے لیے پہلے صدقہ دو, صدقہ دے کر آؤ اور اس کے بعد حضور سے تخلیہ میں وقت لو اور ان سے جو بات کرنا چاہتے ہو کرو, اس کی طرف اشارہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول, اہل ایمان اگر تمہیں کہیں تنہائی میں تخلیہ میں گفت گوشی کی بات کرنی ہے اللہ کے رسول کے ساتھ, فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ, تو تم پر لازم ہے کہ اپنے اس نجوے سے پہلے جو حضور کے ساتھ کرنا چاہتے ہو, جو مشورہ کرنا چاہتے ہو, اس سے پہلے صدقہ دو. ذالک خیر لکم واطہر, یہی تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور پاکیزہ طرز عمل بھی. فان لم تجدوا فان اللہ غفور رحیم, اور اگر تم صدقہ دینے کی مقدرت نہ پاؤ تو اللہ غفور رحیم ہے. اب یہ چھ جو ہے منافقین کے لیے بڑی بھاری تھی, ظاہر ہے کہ پیسے سے جو محبت ان لوگوں کو تھی, یا یہودیوں کی تھی یا ان کو تھی, یا وہ لوگ جن کے اندر وہ اوصاف ہیں, تو ان کے لیے بہت بڑا ایک جو ہے یہ امتحان بن گیا کہ اب حضور سے ہم جو ہے پہلے تو جب جاتے تھے آپ سے جو ہے بات کر کے, ہم گوشہ تنہائی بھی لے لیا کرتے تھے, آپ سے جو ہے کوئی جو بھی سیکرٹ بات کرنی ہوتی تھی کر لیتے تھے, اب اس کا موقع نہیں تھا. اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات, کیا تم ڈر گئے اس بات سے گویا کہ منافقین تو پیچھے ہٹ گئے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم نازل فرمایا تھا پھر اس کو بعد میں خود بھی وڈرا کر دیا, کیا تم اس بات سے ڈر گئے, تقدموا بین یدی نجواکم صدقات, کہ تم اپنے نجوے سے پہلے صدقہ دو جو اللہ نے حکم دیا تھا. فإن لم تفعلوا, اب تم اس پر عمل نہیں کر رہے, وتاب اللہ علیکم, اللہ تعالیٰ نے بھی تمہارے اوپر اپنی عنایت فرمائی ہے, فضل فرمایا. فأقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, اب گویا کہ یہاں وہ جو حکم تھا قرآن کے حکم کے, پہلے جب تک صدقہ نہیں دو گے ہمارے رسول سے تم تنہائی میں کوئی بات نہیں کر سکتے, منافقین کے لیے گویا کہ ایک فلٹر لگایا گیا تھا, تو اس کا یہاں سے وہ حکم ختم ہو گیا. فاقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, نماز کو قائم کرو, زکاۃ ادا کرو, وطیع اللہ ورسولہ, اور اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, اللہ خبیر بما تعملون, اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم, کیا تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو دوستی کرتے ہیں یا دوستی کی اور محبت کی پینگیں بڑھاتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ کے جن پر اللہ کا غضب ہوا, مراد کون ہے, اہل کتاب یہود, منافقین کی تو بڑی یاریاں تھیں یہودیوں کے ساتھ. ما ہم منکم ولا منہم, نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے, یہ منافقین گویا کہ قرآن کہہ رہا ہے نہ وہ تمہارے اندر داخل ہیں پوری طرح, کہ حضور کے واقعتاً محبت کرنے والے ہوتے اور پھر اگر وہ حضور کے پر ایمان اس درجے کا ہوتا تو یہودیوں سے اپنی کیوں تعلقات بڑھاتے ہیں. وہ یحلفون علی الکذب وهم یعلمون, اور وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, جھوٹی بات پر حلف اٹھاتے ہیں جبکہ خوب جان رہے ہوتے ہیں. عد اللہ لهم عذابا شدیدا, ان لوگوں کے لیے اللہ نے بہت شدید عذاب تیار کیا. انہم ساء ما کانوا یعملون, یقیناً بہت ہی برے کام ہیں جو یہ کر رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ, ان لوگوں نے تو اپنی جھوٹی قسموں کو اپنے لیے ڈھال بنا لیا. یہ معاملہ بتدریج ہوتا ہے, آپ جو ہے کسی شخص سے کوئی بات کہتے ہیں, اب آپ کا مخاطب اس کو اگر تسلیم نہیں کرتا تو آپ کہتے ہیں میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں. اب جھوٹ کی بات پر جب یقین نہیں ہے تو پھر گویا کہ ایسے لوگ جو بار بار قسمیں کھا رہے ہیں اور فوراً تیار ہوں, ابھی قرآن لے آؤ جی میں ابھی یہ بات کرنے کو تیار ہوں, تو وہ کوئی اچھا طرز عمل نہیں ہے. گویا کہ جسے آپ کا یہ بٹوین دا لائن اس میں یہ موجود ہوتی ہے کہ میری بات کا اعتبار نہیں کیا جا رہا, اور اعتبار کیوں نہیں کیا جا رہا کہ تجربہ ٹھیک نہیں ہے, اس سے پہلے بھی تم نے کئی دفعہ غلط بیانی کی, لہذا اللہ کی قسم بھی کھاؤ, اللہ کی کتاب کو بھی پیش کر دو, اس پر ہاتھ رکھ کے میں یہ کہتا ہوں. یہ طرز عمل منافقین کا بھی تھا. وہ یحلفون علی الکذب, عد اللہ لہم عذابا شدید انہم ساء ما کانوا یعملون، انہوں نے اپنی قسموں کو، اتخذوا ایمانہم جنۃ فصدوا عن سبیل اللہ، لہذا خود بھی رکے اللہ کے رستے سے اور دوسروں کو بھی روکا، اس لیے کہ انہوں نے اپنی جھوٹی قسموں کو اپنا شیلٹر بنا دیا. فلہم عذاب مہین، ان کے لیے بہت ہی رسوا کن عذاب ہے. لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، ان کے مال اور اولاد انہیں اللہ کے عذاب سے ذرا بھی بچا نہیں سکیں گے، ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، نہ ان کے مال نہ ان کی اولاد. اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں، اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا. فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، تو اس دن قیامت کے دن بھی جو عادی مجرم ہوتا ہے اس کا کام ہی یہ ہے، اس وقت بھی یہ کھائیں گے، بڑی جھوٹی قسمیں کھائیں گے، جھوٹ بولیں گے، جیسا کہ تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. فیحلفون لہ، اللہ کے سامنے بھی حلف اٹھا کر کہیں گے، جھوٹی قسمیں کھائیں گے، جیسا کہ تمہارے سامنے کرتے تھے. کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء، اور وہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہیں. دیکھیے بالکل وہی لفظ ہمارے یہاں بھی استعمال ہوتا ہے، تم اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتے ہو. منافقین سمجھتے تھے اپنے آپ کو انہم علی شیء، وہ گویا کہ بہت ہی جسے جن کی سے ہے، جن کی بات مانی جاتی ہے، بڑے باحثیت لوگ ہیں، وہ بڑی شے ہیں. اللہ انہم الکاذبون، آگاہ ہو جائے، جھوٹے لوگ ہیں. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان نے ان کے اوپر پوری طرح تسلط کر لیا ہے، قابو پا لیا ہے. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ شیطان نے انہیں جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل کر دیا، بھلا دیا. اولئک حزب الشیطان، اب یہ لوگ تو اصل میں شیطانی گروہ کے ایجنٹ ہیں، اسی کے ارکان ہیں. حزب الشیطان، شیطانی گروہ، شیطان کا بھی تو ایک جماعت ہے نا، ایک جتھا ہے، یہ اس کے ارکان ہیں. اللہ ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان کا جو حزب ہے وہی ہے کہ جو تباہی اور بربادی سے دوچار ہونے والا ہے، شیطانی جماعت. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، وہ لوگ کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، اولئک فی الاذلین، بالآخر یہی لوگ ہوں گے جو اذلین، جو گویا کہ انتہائی ذلیل بھی ہوں گے اور رسوا بھی ہوں گے، کمزور ہوں گے، مغلوب ہو جائیں گے. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو طے کر دی ہے کہ میں اور میرا رسول لازمن غالب آ کر رہیں گے، کہ اللہ کی سنت ہے. اور اس کی سب سے بڑی دلیل کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ کے رسول تھے. قرآن نے کہا حضرت عیسیٰ کے بارے میں رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول تھے، تو وہ تو قتل نہیں کیے جا سکتے، وہ تو مغلوب نہیں ہو سکتے. تو قرآن نے کہہ دیا ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ تم نے انہیں قتل کیا تھا یہودیوں نے، اور نہ ہی یہ کہ وہ سولی پر چڑھائے گئے، ولیکن شبہ لہو، پورے معاملے کو اللہ تعالیٰ نے متشابہ بنا دیا ان کے لیے. ان اللہ قوی عزیز، اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزیز ہے. لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کو جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والی ہو. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ وہ دوستی کریں یا تعلقات بڑھائیں یا دلی تعلقات رکھیں ان لوگوں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں. من حاد اللہ ورسولہ، اور یہ کون ہیں؟ یہود ہیں، نصارہ ہیں، مشرکین ہیں، اور یہاں منافقین کا ذکر ہو رہا ہے، یہ بھی وہی ہیں جن کے بارے میں، جن کا نفاق بالکل کھل کر سامنے آ گیا، دوسرے مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ دلی تعلقات نہ رکھیں. ولو کانوا آباءہم، خواہ تمہارے اپنے باپ ہی کیوں نہ ہوں، او ابناءہم، یا بیٹے ہوں، و اخوانہم، یا بھائی ہوں، او عشیرتہم، یا کنبے قبیلے کا کوئی فرد ہو، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں جو گویا کہ اہل ایمان ہیں، جن کے دلوں میں جو شروع میں آگے یؤمنون باللہ والیوم الآخر، ان کے اوصاف یہ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو کندہ کر دیا ہے، کھبا دیا ہے، دل میں گہرا اترا ہوا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، اس میں نصرت فرماتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے. روح القدس حضرت جبرائیل ہیں، لیکن یہ کہ یہاں مراد فرشتے ہیں. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ تعالیٰ تو داخل کرے گا ایسے لوگوں کو ان باغات میں جن کے دامن نہریں رواں ہیں، اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بہت بلند مقام ہے، صحابہ کرام کے لیے ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا. لیکن یہ آگے ورضوا عنہ، اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں. اب یہ دیکھیے کسی انسان کے لیے یہ الفاظ استعمال کرنا کس قدر اونچا مقام دینے کے مترادف ہے. اللہ تو ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی پارٹی ہیں، اللہ کی جماعت ہیں. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ ہی کی پارٹی ہے کہ جو کامیاب ہو کر رہے گی، جو فوز و فلاح سے ہمکنار ہوگی. سورہ حشر اس کا ایک رکو بھی ہم اور پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اللہ کی تسبیح ماضی میں ہے، کرتی رہی ہے ماضی سے اب تک، ہر وہ شے جو زمین اور آسمان میں ہے. جہاں مضارع آئے گا تو کر رہی ہے اور کرتی رہے گی، وہ مستقبل بھی اس میں شامل ہے. سورہ جمعہ ہم پڑھ لیں گے، سورہ تغابن دونوں کے شروع میں. وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست بھی ہے، کمال حکمت والا. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر. اب یہ اگلی آیات جو ہیں اس کے پس منظر میں بھی خاص واقعہ ہے. بنو نذیر کا ایک غزوہ ہوا تھا. دیکھیے، یہودیوں کو جو تین قبائل آباد تھے وہاں مدینہ کے قریب، اس میں تین قبائل کے بڑے نام بہت نمایاں، بنو قینقاہ ہیں، بنو نذیر ہیں، بنو قریظہ ہیں. بنو قینقاہ نے غزوہ بدر کے موقع پر غداری کی، لہذا ان کو نکال باہر کیا، وہ جا کر خیبر میں آباد ہو گئے. غزوہ احد کے موقع پر غداری کی تھی بنی نذیر نے، ان کے لیے جو سزا دی گئی اور ان کے ساتھ جو بیتا ہے اس کا ذکر آیات میں آ رہا ہے. اور غزوہ احزاب کے موقع پر، خندق کی جنگ جسے ہم کہتے ہیں، اس موقع پر جس گروہ نے غداری کی تھی اور جسے آپ کے یہ مارے آستین ثابت ہوئے تھے، اس وقت کہہ دیا تھا کہ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہوا محمد کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بنو قریظہ تھے. ان کے تو ساتھ تو پھر سب سے سخت معاملہ کیا گیا تھا. جو ناسور آج بھی یہودیوں کے دلوں کے اندر زندہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے تمام مردوں کو قتل کیا تھا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہوا. اور اس میں کسی قسم کی کیوں پریشانی کی یا پشیمانی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے، اور غداری کی سزا تورات منوائی گئی تھی اور اس میں لکھا ہوا موجود تھا کہ جو شخص بھی غداری کرے گا، یا کوئی جماعت یا قبیلہ غداری کرتے ہو، تو سب کے جو بھی قابل حرب، جنگ کے قابل جو مرد ہیں، ان کو ذبح کر دو. اور یہ سزا دی گئی بنو قریظہ کے ساتھ، تو پھر سب سے سخت معاملہ دیا. اصل میں بنو نذیر کی بات ہو رہی جنہوں نے غزوہ احد کے موقع پر غداری کی تھی. وہ الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر. وہی اللہ ہے کہ جس نے نکالا تھا کافروں کو اہل کتاب میں سے. یہاں اسی قبیلے کا ذکر ہو رہا ہے، بنو نذیر کا. من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلی مرتبہ کا. اس سے پہلے بھی ہو چکا کہ بنو قینقاہ کو نکالا گیا، اب یہ دوسری مرتبہ ان کے ساتھ پہلی مرتبہ یہ ہوا. ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا تو یہ گمان نہیں تھا کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکلیں گے. وظنوا، اور انہیں تو یہ یقین تھا، انہم مانعتهم حصول من اللہ، انہیں تو یہ یقین تھا کہ جو کچھ انہوں نے وہاں جمع کیا ہوا، یا ان کے اپنے جو قلعے ہیں، جو ان کی حفاظت کے لیے بڑی موٹی موٹی دیوار تھی، بڑی اونچی فصیل تھی، وہ انہیں اللہ سے بچا لیں گے. گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب نہیں آ سکیں گے، کئی دن یہ محاصرہ رہا ہے. فآتاهم اللہ من حيث لم يحتسبوا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر وہاں سے، گویا کہ جس کے بارے میں وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، اللہ نے وہاں سے ان کو پروار کیا کہ وہ نوبت ہی نہیں آئی. وہ تو ان کے ہاں تو مہینوں کا جو ہے سامان موجود تھا، راشن بھی موجود تھا، اور وہ اپنے بڑے بڑے دروازے بند کر کے جو ہے وہاں محصور ہو گئے تھے. اونچی اونچی فصیلیں تھیں کہ اب کیسے ممکن ہے کہ ہمارے اوپر کوئی غالب آ سکے. فآتاهم اللہ من حيث لم يحتسبوا، تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر وہاں سے آیا جس کا انہیں گمان بھی نہیں تھا. اور وہ کیا تھا؟ وقذف فی قلوبهم الرعب، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا مسلمانوں کا. یخربون بیوتهم، اور وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے تھے. یخربون، ہمارے ہاں بھی خراب کرنا، اس لیے کہ بالآخر جو ہے کوئی 40 ایک دن کا یا کتنا محاصرہ تھا، اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہ سفید جھنڈا لہرایا اور ہتھیار ڈالنے کو تیار ہو گئے. تو اس موقع پر پھر حضور نے کہا تھا، ٹھیک ہے، جو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے وہ لے جاؤ، گھر کا ساز و سامان، کے روپیہ پیسہ بھی ہے، کچھ جو بھی، لیکن یہ کہ بہرحال ان کی جائیدادیں، جو شے جسے آپ کہیے کہ موویبل آئٹم جو ہوتے ہیں، وہ تو آدمی لے کے جا سکتا ہے، لیکن اموویبل وہ تو نہیں لے کے جا سکتا. لہذا وہ اپنے گھروں کو، تاکہ مسلمان جو ہے اس سے کوئی استفادہ نہ حاصل کر سکیں، دروازے توڑ گئے، کھڑکیاں توڑ گئے، اور بھی اگر کوئی اندر کوئی موجود ہوگا، کوئی پلنگ ہوگا، کوئی جاؤ اس دور کے مطابق کوئی فرنیچر ہوگا، تو اس کو بھی توڑ پھوڑ کر گئے. یخربون بیوتهم بأیدیہم، اپنے ہاتھوں اپنے گھروں کو تباہ کر گئے. وأیدی المؤمنین، اور اسی طرح یہ کہ مسلمانوں نے بھی پھر بعد میں جب چڑھائی کی ہے تو ان کے ہاتھوں بھی یہ کچھ ہوا. فاعتبروا یا اولی الابصار، تو ذرا عبرت حاصل کرو، اے وہ لوگوں جو عبرت حاصل کرنا چاہتے ہو، جن کے اندر کوئی بصیرت ہے. ولولا ان کتب اللہ علیہم الجلا، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ان کے لیے یہاں سے جلا، جدا وطنی جسے کہتے ہیں، اس علاقے سے ان کا اخراج اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جو اس کے لیے لکھ نہ دیا ہوتا، لعذبہم فی الدنیا، تو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں انہیں بہت بڑا عذاب دیتا. اور یہ عذاب جو ہے بنو قریظہ پر آیا کہ ان کے تمام مردوں کو قتل کیا گیا تھا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں تو جہنم کا عذاب ہے آگ کا. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، ان کا جرم کیا تھا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شقاق اختیار کیا تھا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ، مخالفت ہی نہیں شدید عداوت اور دشمنی. اور یہودیوں کے دلوں میں جو نفرت تھی مسلمانوں اور اللہ کے رسول کے خلاف، ظاہر ہے کہ وہ تو سب کو معلوم ہے. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو شخص بھی اللہ کی مخالفت کرتا ہے اللہ سے جنگ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو عذاب دینے میں بڑا سخت ہے. مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا، آپ دیکھیے اس جو ہے جو قلعے کی جو بھی فصیل تھی اس کے اردا گرد انہوں نے کھجور کے درخت بھی بہت لگائے ہوئے تھے، وہ گویا کہ ایک نیچرل پروٹیکشن تھی، اور وہ اتنے قریب قریب تھے کہ گھوڑے ان میں سے گزر نہیں سکتے تھے. اب یہ واقعاتی طور پر آن ریکارڈ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ ان کھجور کے درختوں کو کاٹ دو، تو منافقین کی طرف سے بھی اور یہودیوں کی طرف سے بڑا واویلہ ہوا، دیکھو جی تمہارا رسول جو ہے وہ تو درختوں کو کاٹنے کا حکم دیتا ہے، درخت بھی تو جاندار ہوتے ہیں، ان کو بھی پھل لگتے ہیں، اب یہ کاٹنے کی بات گویا کہ خلاف فطرت ہے. اب یہ بات جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں انہوں نے پھیلائی اور واویلا بلند کر دیا، اس کی طرف اشارہ ہے. مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا، وہ جو کھجور کے درخت اور ان کے تنے جو تم نے کاٹے تھے، یا ان میں سے بعض کو چھوڑ دیا، جو رستے میں رکاوٹ بن رہے تھے ان کو کاٹ دیا، یا ان کو چھوڑے رکھا اور قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا، وہ اپنے تنوں پر کھڑے رہے. فَبِإِذْنِ اللَّهِ، تو اللہ کے حکم سے ہوا تھا، اللہ نے حکم دیا تھا. ظاہر ان درختوں کو اگانے والے میں تو اللہ کی ذات ہے نا، زمین میں قوت نمو رکھی ہے تو اللہ نے رکھی ہے، اللہ نے حکم دیا. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، تاکہ ان فاسقوں کو جو ان کے باغات تھے، یہ الگ بات ہے کہ بعد میں یہی جو ہیں مسلمانوں کے قبضے میں آئے ہیں اور انہیں درختوں سے مسلمانوں نے بھی فائدہ حاصل کیا، لیکن وہ سب کچھ جو ہوا تھا اللہ کے حکم سے ہوا تھا، وہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کے رسول نے کوئی حکم دیا ہو، لہٰذا ان کو بدنام کرنے کا جو تم نے یہ واویلا بلند کیا اس کی طرف اشارہ ہے. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ، اور اللہ تعالیٰ جو بھی مال فے دیتا ہے. اب یہ وہ شے تھی جس میں جنگ کی نوبت آئی نہیں، ان یہودیوں کے دلوں میں اللہ نے مسلمانوں کا اس درجے دہشت اور خوف ڈال دیا تھا کہ وہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل گئے، گھر میں جو کچھ تھا اس کو برباد کر گئے، جو لے جا سکتے تھے وہ لے گئے. لیکن یہ کہ اس کے باوجود بھی جو مال غنیمت ہاتھ آیا تو اسے مال فے کہتے ہیں کہ جس میں جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی. مال غنیمت تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں باقاعدہ ایک جنگ ہوئی ہو اور اس میں پھر مال غنیمت حاصل آیا، یہ مال فے کہلاتا ہے. فما وقفتم علیہ من خیر ولا رکاب، تو اے مسلمانوں نہ تو تم نے ان کے ان قلعوں کو فتح کرنے کے لیے گھوڑے دوڑائے تھے، کوئی ان کے اوپر جو ہے گویا کہ چڑھائی کی ہو، ولا رکاب، اور نہ ہی اپنے اونٹ. ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرما دیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے. تو گویا کہ اللہ نے غلبہ تمہیں دے دیا، جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، یہ مال فے ہے، لہذا اس کے بارے میں آگے حکم آ جائے گا. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے کی قدرت رکھتا ہے. ما افا اللہ علی رسولہ، جو شے بھی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو دیتا ہے مال فے کے حوالے سے، من اہل القرآن، بستی والوں سے. بستی والے کون تھے؟ وہی جو بنو نذیر وہاں موجود تھے. فللہ وللرسول، اب یہ مال غنیمت نہیں ہے کہ جو فوجیوں میں یا ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے کہ جو اس جنگ میں حصہ لے رہے تھے، مال غنیمت کی تقسیم تو ان میں ہوتی تھی، اور اس میں بھی صرف 1/5 حصہ جو ہے وہ شریعت کے احکامات ہم پڑھ چکے ہیں. وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، اور پھر یہ کہ اس میں 1/5 حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ہے اور باقی فوجیوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، اب یہ وہ نہیں ہے. تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی ڈسپوزل پر ہے، اس کے مالک اللہ ہیں، وہ جسے اللہ کے رسول ہیں جسے چاہے وہ دے. وَلِذِي الْقُرْبَى، اور وہ رسول کے لیے، فَلِلَّهِ اللہ کے لیے، وَلِلرَّسُولِ رسول کے لیے، وَلِذِي الْقُرْبَى قرابت داروں کے لیے، وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اسی طرح فقیر اور محتاج اور مسافروں کے لیے. گویا کہ وہ کل کا کل اللہ کے رسول کی ڈسپوزل پر ہے، جسے چاہیں وہ دے. اس لیے کہ نہ حملہ ہوا ہے، حملہ ہوتا تو ان لوگوں کو مال غنیمت کے طور پر تقسیم ہو سکتی تھی، یہ مال فے ہے. لِکَیلا یَکُونَ دُولَۃً بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُمْ، تاکہ یہ جو یہ مال ہے یہ تمام کا تمام تمہارے امیروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہ جائے، اب اس میں تقسیم ہونی چاہیے. اور نا حضرات کے علم میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو بہت بڑی بڑی اراضی جو فتح ہوئی ہیں، ادھر آپ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں کہاں تک جو ہے وہ مصر فتح ہو گیا، عراق فتح ہو گیا، شام فتح ہو گیا، ایران فتح ہو گیا. اب کتنے فوجی تھے؟ 20-25-30-40 ہزار ہوں گے، اس سے زیادہ تو نہیں تھے. انہی کے ذریعے تمام علاقے جو ہیں فتح ہوئے تھے نا. اب اگر یہ تمام چیزیں ان فوجیوں میں تقسیم کر دی جاتی تو جسے کہا جاتا ہے تاریخ انسانی کی سب سے بڑا جو ہے جاگیردارہ نظام وجود میں آ جاتا ہے. تو یہ اجتہاد تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ یہ مال غنیمت نہیں ہے, یہ مال فے ہے, لہذا بیت المال کی ملکیت رہے گا, ورنہ ان جاگیروں کی اگر تقسیم کہیں ان فوجیوں یا مسلمان جو بھی شہ سوار تھے ان میں ہو جاتی تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ مال فے. لیکن یہاں عمومی طور پر بھی یہ بات بہت اہم ہے, جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ایک کروڑ پتی کے گھر کی لڑکی جو ہے وہ شادی کر کے دوسرے کروڑ پتی گھر کے لڑکے کے گھر چلی گئی, لکیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, گویا کہ دولت جو ہے تمہارے اغنیاء جو ہے جو ٹاپ کے لیول پر ہیں جو اربوں پتی ہیں انہی کے درمیان گردش کر رہی ہے. اب یہ شے بھی مستحسن نہیں ہے, یہ الگ بات ہے کہ کفر کا خیال رکھا جانا چاہیے اور اسی فیملی کے اندر بات کرنی چاہیے کہ جو آپ کی اپنی مناسبت سے ہو, لیکن یہ کہ بہرحال اس کا ایک مظہر ہم دیکھتے بھی ہیں. وما اتاکم الرسول فخذوه, اور جو رسول تمہیں دے یا جو خبر تم تک پہنچائے جو حکم دے اسے تو بڑی مضبوطی سے پکڑ لو. وما نهاکم عنه فانتهوا, جس سے وہ روک دے اسے رک جاؤ. واتقوا الله ان الله شدید العقاب, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ تعالیٰ جو ہے عذاب دینے میں بڑا سخت ہے. للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم واموالهم, یہ مال فعل اصل میں ان فقراء کے لیے ہے جو مہاجرین ہیں, جو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئے لوٹے پٹے, وہ زیادہ حق ہے اس بات کے کہ ان کے اندر یہ مال جو ہے جو مال غنیمت نہیں تھا مال فعل تھا وہ تقسیم کیا جائے. اخرجوا من دیارہم واموالہم, جو محروم کر دیا گیا اپنے گھروں سے بھی اور اپنے مالوں سے بھی. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ, اور وہ اللہ کی یہ کیا فضل اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں, جو محنت ہے جو جہاد اور جو قتال ہے, دست و بازو ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وینصرون اللہ ورسولہ, اور مدد کرتے ہیں اللہ کی بھی اللہ کے رسول کی بھی اللہ کے دین کی, اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد. اولئک هم الصادقون, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو واقعتا راست باز ہیں سچے ہیں. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم, اور اسی طرح یہ مال فے جو ہے یہ ان لوگوں کو بھی ملے گا کہ یہاں جو انصار مدینہ تھے ان کا ذکر کیا گیا کہ جن کے لیے آگے اوصاف بھی آ جائیں گے, جو حضور نے مواخات قائم فرمائی تھی, ایک انصاری اور ایک مہاجر جو آپس میں بھائی بھائی ہیں, اور وہ مواخات ایسی تھی کہ چشم فلک نے نہ اس سے پہلے کوئی ایسی مثالیں دیکھی نہ اس کے بعد دیکھی, کہ ایک انصاری وہاں مدینہ کے رہنے والا جو ہے اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گیا, جو کچھ روپیہ پیسہ تھا اس کو برابر برابر دو حصوں میں تقسیم کیا, ایک حصہ ہے میرے مہاجر بھائی کا یہ میرا ہے, اگر دو بیویاں اس کے نکاح میں تھیں تو وہ دو بیویوں کو لا کر کھڑا کر دیا, ان میں سے جسے کو میں طلاق دیتا ہوں, میں نہیں چاہتا کہ میرا مہاجر بھائی جو ہے بغیر بیوی کے رہے اور میرے پاس دو دو بیویاں ہوں. اس درجے ایثار یہ مواخات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار و مہاجرین کے درمیان قائم کی تھی. والذین تبوؤوا الدار والایمان, اور وہ لوگ کہ جنہوں نے جگہ فراہم کی تھی گھر بھی, اور پھر یہ کہ وہ ایمان لانے والے تھے, من قبلہم, ان سے پہلے, یحبون من ہاجر الیہم, جو بہت محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے کہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں, انصاری صحابہ کے دل میں جو محبت مہاجرین کی تھی. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, اور اگر ان مہاجرین کو اللہ کے رسول کچھ زیادہ دے دیں تو اپنے دل کے اندر کوئی کھٹک محسوس نہیں کرتے, اس لیے کہ اتنی بڑی قربانی کہ اپنا وطن چھوڑ دیا, اپنے فرض کیجئے بیوی بچے ہیں ان کو وہاں چھوڑ دیا, اپنا مال اور اپنے گھر وہاں چھوڑ کر آ گئے لوٹے پیٹے, اب ان کو اگر حضور زیادہ بھی دے رہے ہیں تو ان کے دل میں کہیں کوئی دغدغہ پیدا نہیں ہوتا. وَيُسِرُّونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, اور وہ اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں, خواہ ان کے لیے خود جو ہے معاملہ بڑا تنگی کا ہو جائے, خود بھوکے رہ لیں گے لیکن مہاجر بھائی جسے اللہ کے رسول نے میرا بھائی قرار دیا ہے وہ مجھ پر راجے ہے اسے ترجیح دیں گے. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور جو شخص بھی اپنی طبیعت کی یا اپنے نفس کی جو ہے بخیلی اور جو انسان کے اندر جو حیوانی جبلتیں ہیں اس سے بچا لیا گیا تو وہی تو ہے کہ جو فلاح پانے والا ہے. وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ, اور وہ لوگ کے جو بعد میں آنے والے ہیں, يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا, وہ یہ کہتے ہیں دعا کرتے ہیں پروردگار ہماری مغفرت فرما دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ, اور ہمارے ان بھائیوں کی بھی جنہوں نے سبقت کی تھی ایمان کے لیے. یہاں کون لوگ ہیں سبقت کرنے والے؟ تو مہاجرین تھے نا, انصار مدینہ جو ہے تو بعد میں ایمان لے کر آئے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور ہمارے دل میں اہل ایمان کے لیے کسی قسم کا کوئی کینہ یا کسی قسم کا کوئی بغض یا دشمنی پیدا نہ فرما, یہ ان کی دعا ہے. ربنا انک رؤوف رحیم, اے پروردگار یقیناً تو رؤوف ہے بہت ہی شفقت فرمانے والا کمال رحمت والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.
اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انفذوا فانفذوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أو إخوانهم أو لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير ما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
الله أكبر